نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، صدق الله العظيم. وأما بعد، قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالة سقالة القلوب ذكر الله، صدق رسوله الكريم. وأما بعد، عزیز دوستو، عزیز بھائیو، ہم میں سے ہر شخص اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ زندگی متاع غرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، کسی بھی وقت ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے اور کسی بھی وقت ہمارا بلاوا آ سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے انسانی جبلت اور فطرت کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے پیاروں کو، اپنے عزیز رشتوں کو دفنا کے آتا ہے، پھر اس دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، رنگینیاں ہیں، ان کے اندر پھر سرگرم ہو جاتا ہے. وہ قریبی رشتے کوئی بھی ہوں، والدین کے ہوں، بہنوں بھائیوں کے ہوں، اپنے اہل و عیال کے ہوں، اور اللہ رب العزت انسان کے اندر یہ وصف رکھا ہے کہ وہ پھر انہیں چیزوں کے اندر سرگردہ ہو جاتا ہے، اور یہی زندگی ہے. اب اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کو بنانا کیسے؟ اس کے وہ سارے قاعدے اور قانون اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیے. جب اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اس میں جو سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ میں ہی اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے میزان عمل کا فیصلہ فرما دیا، اور ہمیں اپنے سے مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا اور زندگی کا میزان عمل بھی بتایا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے، اور جب تک ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. یہ ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. کیونکہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے کس مٹی میں اور کس جگہ جانا ہے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں مبالغے کے سیغے کے ساتھ سکھایا ہے الرحمان الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب رحیم ایسی صفت ہے جو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے، اور رحم جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے دنیاوی رشتوں میں، وہ ماں میں پایا جاتا ہے. اسی لیے احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے. یہ ایک استعارہ ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے بندے کے ساتھ تعلق کو، بندے کے ساتھ محبت کو ماپنے کا کوئی معیار ہے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ رب العزت خود ہی ہماری آسانی کے لیے بتایا ہے کہ ہم ماں کی محبت سے اس کو اخذ کر سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کس درجے میں محبت کرتی ہے، اور ماں وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ چرند پرند میں، ہر جو مخلوق ہے اس کے اندر جو ماں کا رشتہ ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے والا رشتہ ہے، اور تمام دوسرے رشتوں پر غالب ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا. اس کے بعد اللہ رب العزت بتا رہے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہی مالک ہے روز جزا کا، اور یہ ایک ایسی بڑی بات ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ دل کے دروازوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ رب العزت ہی جب روز جزا کے مالک ہے، اس روز کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حکومت تو پہلے بھی ہے، لیکن اس حکومت کو انکار کرنے والے آتے رہے اور آتے چلے جا رہے ہیں. فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، جنہوں نے اپنے اپنے درجے میں دعوے کیے. تو اسی لیے اس روز جب قیامت برپا ہوگی اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کا مالک کون. جو بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کوئی نہیں ہوگا, تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للواحد القہار, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, وہی قہار ہے, وہی جبار ہے. اب اس کے آگے اللہ رب العزت ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, ایاک نعبد وایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہ سکھاتے ہمیں کہاں سے سمجھ میں آنا. پھر اللہ رب العزت سے آگے ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے پر, ہمیں دکھا سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو. اب یہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں, جب اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے تو یہ کتاب وہ ہے جو آفاقی کتاب ہے, جو اللہ رب العزت کا کلام ہے, اور اس نے انسانیت کے ختم ہونے تک بھی قائم رہنا ہے, اس کے بعد بھی اس نے قائم رہنا ہے. یہ کتاب لافانی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ لافانی ہے اللہ تعالیٰ کلام لافانی ہے. اب یہ پیغام جب لافانی ہے تو انبیاء علیہ السلام پردہ فرما چکے, صحابہ اکرام پردہ فرما چکے, تابعین پردہ فرما چکے, تبا تابعین پردہ فرما چکے, جن کے بارے میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ کون سے زمانے سب سے بہترین زمانے ہیں. تین زمانے, کہ ایک زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد ملتا ہو زمانہ, پھر اس کے بعد ملتا ہو زمانہ. اس سے علماء نے استخراج یہ کیا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے, کہ انہوں نے جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائی اسی کو نافذ کیا, تو اس سے ملتا ہوا زمانہ کس کا ہے, تابعین کا زمانہ ہے, اور اس سے ملتا ہوا زمانہ کیا ہے, تبا تابعین کا زمانہ ہے. اب آپ ان تین زمانے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کی حقانیت پر رشک کر اٹھیں گے, کہ اس دہد کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب, ان کی قربانیاں دیکھیں, ان کی ریاضتیں دیکھیں, کہ جب صحابہ کرام پردہ فرما چکے یا ابھی حیات بھی تھے وہ تابعین نے جس درجے میں کام شروع کیا ہے, یہ تابعین کے دور میں سارا فقہ جو امام پیدا ہوئے ہیں یہ تابعین میں سے انہوں نے کام کیا, اور محدثین جو اتنے بڑے بڑے درجے کے ہیں یہ تبا تابعین میں سے, اور ان کا کتنا بڑا کام. یعنی یہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے وہ عملاً ہم نے دیکھی کہ ان کے ایمان کے درجے کتنے. اب جس وقت اس سے مکمل کر لیتے ہیں کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, پہلی چیز فرما رہے ہیں کہ اب یہ انعام والے لوگ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ موجود رکھیں گے. تین زمانوں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ, لیکن ہمارے اندر یہ انعام والے یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں محدود نہیں فرمایا اس کو تین زمانوں تک, یہ ہمارے درمیان موجود رہیں گے تا وقت کے قیامت برپا ہو جائے, تب ہی تو یہ پیغام آفاقی رہے گا. کیونکہ اگر انعام والے لوگ نہیں ہوں گے ہمارے سامنے تو جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت جو پانی ہے ہم نے اس کو کہاں سے پانا ہے, اس کے لیے ایک ہمارے سامنے اسوہ حسنہ ہونا چاہیے. وہ سرکار علیہ وسلم خود تھے, پھر ان کے صحابہ کے روپ میں تھا, پھر یہ تابعین کے روپ میں تھا, پھر تبع تابعین کے روپ میں تھا, پھر یہ سب صالحین کے روپ میں چلا آ رہا ہے. صرف ہماری نظروں سے کچھ ہستیاں اوجھل ہو سکتی ہیں, وہ ہماری کم بینی ہو سکتی ہے یا ہماری کم فہمی ہو سکتی ہے, لیکن وہ لوگ ہمارے درمیان یقیناً کم ہے لیکن ہے. اور پھر ساتھ ہی کیا ہے, غیر المغضوب علیہم الضالین, کہ ان لوگوں میں اور جب ہمیں راہ سیدھا دکھا تو ان لوگوں کا راہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ. اب یہ اللہ رب العزت نے آپ اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا, اور پھر اس کے جواب میں سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا, الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں, اس کے بعد مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, یہ کس کے لیے ہدایت ہے, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, اور متقین کون ہے, متقین وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ. اب ہم کہتے تو سب ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن کیا یہ چیز ہمارے دل کے اندر ہے؟ اس کو جتنا ہم جگا لیں گے, اس کو جتنا اس پہ ہم محنت کر لیں گے, اتنے ہم متقی ہوتے چلیں گے. یہ تقویٰ جو ہے ایک ایسا لباس ہے کہ جس نے اس کو پہن لیا ہے وہ ابدی کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے. اور اس کے لیے کسی بڑی سائنس کی, اس کے لیے کسی بڑی تحقیق کی, بڑے تجسس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا معیار ہم خود ہیں. اور وہ کس طرح سے ہیں؟ جب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, میں ایک بات کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں, اور اس بات پہ سب سے پہلے آپ کیا چیز دیکھیں کہ میں عامل کتنا ہوں. میں آپ تو ایک کام کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں اور میں خود کر نہیں رہا, تو میری بات اسی وقت اپنی اثر پذیری کھو دے. کسی بھی کہنے والے کی بات اس وقت تک اثر انداز ہوتی ہے جس وقت تک وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک سیدھا اور سادہ سا پیمانہ ہے, وہ ہمارا اپنا بھی ہے, کہ جب ہم رات کو سونے لگیں صرف چند لحظوں کے لیے, جسے سیکنڈ کہتے ہیں, یہ مراقبہ کریں اپنے دل پہ کی نگاہ کریں کہ میرا وقت اگر ابھی آ جائے تو کیا میں نے ایسے کوئی کام کیے ہیں کہ اللہ کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو. یہی تقویٰ ہے, اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہی درد دل ہے جو بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نہ کسی سے کوئی منفرد مقصود ہے اور نہ کسی کو ہم فائدہ پہنچانے پہ قادر ہیں, کیونکہ لا نافع الا اللہ لا ضار الا اللہ. نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اللہ کے سوا اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. تمام قدرتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اور کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا. لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اسباب کی رسی سے باندھ دیا. اب اس کو ہم یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ توالد و تناسل اس طرح سے ہوگا کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوگا, آپس میں شادی ہوگی تو ان سے بچے ہوں گے. ہم یہ چونکہ یہ نتائج اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یقین آ رہا ہے. اسی طرح ہم تعلیم حاصل کریں گے, ہم یہ ڈگری لیں گے, ہم یہ پیشہ سیکھیں گے, ہم اس کاروبار کے رموز سیکھیں گے, تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا, اس کا ہمیں فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن دوستو بھائیو, ایک ایسا فائدہ ہے جو اللہ نے ہماری نظروں سے اوجھل تو ضرور رکھا ہے لیکن بین اور واضح طور پہ فرما دیا. وہ تمام فائدوں کے اوپر غالب ہے. اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اگر یہ سارے کام کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے سارے کام جو ہیں یہ ہماری کامیابی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی فرمائی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار بھی فرمائے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی بھی کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت ساری ہمارے سامنے کر کے بتائی, لیکن انہوں نے اللہ سے ڈر کے جس طرح بتایا ہے وہ ڈر ہم تک کس طرح منتقل ہو. دیکھیے, ان کے درجے کو پہنچنا تو ناممکنات میں سے, لیکن اس درجے کو معیار بنانا تو ان کی نہیں. اصل میں ایک بچہ جب دیکھتا ہے اپنے باپ کو, وہ اپنے باپ کے برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن باپ کی نقل کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے. اس طرح ایک شاگرد دیکھتا ہے اپنے استاد کو, وہ استاد کے برابر تو نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن استاد کی نقل کرنے کی کوشش تو ہو سکتا ہے. یہ دین سارے کا سارا نقل, اور اس نقل میں ادب جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی فائدہ. ابھی چونکہ ہم سب اہل عقل ہیں, اہل دانش ہیں, ہم دنیا کے مختلف پیشوں سے منسلک ہیں, اور اس میں ہم اپنی جس میں منفرد سمجھتے ہیں, اب جو ہماری ناقص فہم میں آتا ہے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس پہ بھی قدرت کامل اللہ تعالیٰ کو. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کے لوگ ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہوں گے, ہم سے زیادہ انہوں نے انجینئرنگ میں نمبر لیے ہوں گے, ہم سے زیادہ وہ زمانہ ساز ہوں گے, ہوشیار چالاک ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہن ہمارے اوپر برسایا وہ ان پہ نہیں برسایا. کیا یہ اس میں اصول کار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رزق کی تقسیم صرف عقل کی بنیاد پہ کرتے تو بے وقوف لوگ بھوکے مر جاتے. ان بے وقوفوں سے ہم بھی ہیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کی بارش کی ہے, تو اس پہ جتنا بار ہم الحمدللہ کہیں, جتنی بار شکر للہ کہیں کم, کیونکہ اس کا جب ہم اپنے ذہن کے اندر یہ ڈال لیں گے کہ ہمارا اس کی ہماری تعلیم سے تعلق ہے, میں ڈاکٹر بنا تھا تو مجھے اتنا رزق ملا ہے, یا میں انجینئر بنا تھا تو مجھے اتنا رسک ملا ہے. تو وہاں اس تقوی میں فرق آ گیا. تقوی یہ ہے کہ میں ڈاکٹر رہوں, میں انجینئر رہوں, میں کاروبار میں رہوں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہوں اور دل کے اندر اس یقین کے ساتھ رہوں کہ یہ سب کچھ تب ممکن ہوا جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو تو میری ڈاکٹری مجھے فائدہ نہ دے, میری انجینئرنگ مجھے فائدہ نہ دے, میرا کاروبار مجھے فائدہ نہ دے. اب اس کام کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کو جاگزین کرنا, اس کو اپنے ساتھ رکھنا, یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری اپنے انجام پر نظر ہو. اب جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کا انجام ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملازمت ملے گی, ان میں یہ مراعات ہوں گی, تو اسی طرح ہمارا انجام جو ہے وہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوگا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہبیدہ کرنے شروع کر دیں. اگر آپ کو دل کا اطمینان میسر ہے تو آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی, آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی ہنس کے کریں گے. اگر آپ کو یہ چیز میسر نہیں ہوگی تو آپ اپنے دل میں ایسا روگ ہوگا کہ نہ آپ کو کسی سے ملنا اچھا لگے گا اور نہ آپ کو ہنسنا بولنا یاد رہے گا. اب یہ چیز جتنی جلدی ہمیں سمجھ آ جائے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے اور اتنا ہی ہم فوز کبیر کو پا لیں گے. اب میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولی الالباب کون ہیں, عقل والے لوگ کون ہیں, عقل مند لوگ کون ہیں. الذین یذکرون اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. قیاموں وقعودوں والا جنوبہم, کھڑے بیٹھے اور لیٹے. اب انسان کی جو کیفیت اختیاری ہے وہ اور ہے اور وہ بھی اور ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کی ہے وہ یہ تین کیفیتیں ہیں جن کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لیٹا ہوا ہوتا ہے, 6 ماہ 5 ماہ کا ہوتا ہے تو بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, اور جب 10 مہینے سال کا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. یہ وہ صفتیں ہیں جو ماں باپ جتنی مرضی محنت کر لیں اس کو نہیں سکھا سکتے تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اس کو ودیت نہ کرے. یہ اس کو اللہ تعالیٰ وہابی طور پہ صفتیں تھے کہ وہ پہلے لیٹتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے. اسی چیز کو یہاں دوسری ترتیب میں فرمایا گیا, قیاموں وقعودوں والا جنوبہم, کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ بیٹھے ہوں چاہے وہ لیٹے ہوں. یہ تین وہ صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ودیت کی ہیں. تو جو مفسرین کرام ہیں اور ان کے سرخیل تفسیری مظری جنہوں نے لکھی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے, آج سے تقریباً 400 سال پہلے یہ عربی کی پہلی تفسیر ہے جو بر صغیر ہند و پاک میں لکھی گئی, کیونکہ پہلے تو سارا ایک ہی خطہ تھا. انہوں نے اس میں جو اس کی تفسیر بیان کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد 24 گھنٹے, ہر لحظہ ہے, ہر لمحہ ہے, کیونکہ کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہے جس میں آدمی یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے لیٹا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. دوڑنا اس کی صفات میں نہیں ہے, یہ اختیاری عمل ہے. تیرنا اس کا اختیاری عمل ہے, اڑنا اس کا اختیاری عمل ہے, یہ قسم ہے, قسمی ہے, یہ چیزیں وہ سیکھے گا تو ایسا کرے گا ورنہ نہیں. اب اس کا مطلب کیا کہ 24 گھنٹے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ اس نے اپنے ازواج کے پاس بھی جانا ہے, اس نے اپنے بچوں میں بھی رہنا ہے, اس نے اپنی ملازمت بھی کرنی ہے, اس کی جو فطری ضروریات ہیں اس کے لیے اس نے بیت الخلاء بھی جانا ہے. یہ ساری زندگی کام انجام دیتے ہوئے وہ اللہ کو کیسے یاد رکھے گا؟ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوسری چیز بھی فرما رہے ہیں, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ وہ غور کرتے ہیں اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ ہمارے رب تو نے ان کو ابس پیدا نہیں کیا, بیکار پیدا نہیں کیا. سبحان, اور اس کے بعد کہتے ہیں پاک ہے تیری ذات, فقنا عذاب النار, بس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یہ دونوں کام کرنے کے بعد وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, اور جب جہنم سے خلاصی بندے کو مل گئی تو اس کو کامیابی مل گئی. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں تعلیم فرمائی, خود ہمیں سکھائی. اب تقریباً 200 آیات مبارکہ ہیں قرآن کریم میں جس میں ذکر کے لیے اللہ رب العزت نے امر کا صیغہ استعمال کیا. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ چیز نہیں ہے جو ہم اپنے پاس سے انجام دے رہے ہیں. اور حکم کا پہلا درجہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, جن پر اللہ رب العزت قرآن کریم کا نزول فرما رہے ہیں. اب اللہ رب العزت جب مخاطب ہوتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام سے سورہ مزمل میں, تو آپ پہلی 10 آیات دیکھیں کہ ان کی تمام مصروفیات کا ذکر فرماتے ہیں آپ سے سنوں گی, کہ آپ تسبیح بھی کرتے ہیں, آپ دن میں مصروف بھی رہتے ہیں, اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں, مذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, کہ تو اپنے رب کے کا نام لے. کس طریقے سے لے؟ دنیا سے ہٹ کر اور کٹ کر. یہ تبتل جو ہے یہ اسی طرح ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیں, اور جب یہ آپ نام لینے کی ایک تربیت کریں گے تو یہ کس چیز سے کریں گے؟ یہ پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, اس سے تمام چیزیں آپ کی ذات بابرکات کے اندر جمع تھیں, اور جب صحابہ کرام کا دور آیا تو انہوں نے, خلفائے راشدین نے اس کو اسی درجہ اتم تک پہنچا کے دکھایا. تمام فیصلے مسجد نبوی سے ہوئے, اتنے جنگیں ہوئیں, اتنے جہاد ہوئے, اتنی فتوحات ہوئیں, اتنی تعلیمات ہوئیں, اتنی جو ہم نے دین میں ترقی کی اس کا ایک عرصہ ہے. انہوں نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو نافذ کر کے دکھایا, عملی طور اس کو پھیلا کے دکھایا ہر روپ میں, ہر طرح سے انہوں نے اس کی تکمیل کر کے بتائی. لیکن جتنا اس دور سے ہم دور ہٹنے لگے, وہ چیزیں بھی مسجد سے نکل کر مختلف جگہ پہ چلی. پھر اس میں ضرورت جس طرح محسوس ہوتی گئی, پہلے مدارس بھی اسے وہیں پہ تھے, تو یہ تعلیم کی ضرورت محسوس کی گئی, اس کے لیے یہ مدارس کا وجود آیا. اسی طرح جو دوسرے کے امور ہیں, یہ تو حکمران خود ہی اس پہ قابض ہو گئے جو انتظامی امور تھے. تو انہوں نے, جو نیک لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ان کو دنیا سنبھالنے دو, ہم اس دین کے شعبوں کو تو سنبھالیں جس سے یہ بالکل غافل ہو چکے ہیں. تو انہوں نے اس کو علم کے شعبے کو سنبھالا, انہوں نے فقہ کے شعبے کو سنبھالا, اور اس کے ایسے ایسی جید ہستیاں پیدا ہوئی ہیں جس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. اور سب سے بڑا فن جو صرف اور صرف مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے, وہ یہ اسماء الرجال کا فن ہے, کہ جو چیز ہم تک پہنچی ہے احادیث مبارکہ سے, وہ کوئی تاریخی روایات نہیں ہے یا کسی کے ایسے اقوال نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا فن ہے, پوری تحقیق ہے کہ یہ بات ان تک کیسے پہنچی ہے. یہ ہمارے مولانا بیٹھے ہیں, خود عالم دین ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ جب ان کو پڑھایا جاتا ہے آج بھی دین کا علم, ہم تو چونکہ یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے ہیں, ہمیں اس کا درک ہی نہیں ہے. اسی لیے ایک عالم کو غیر عالم پر بڑی فضیلت حاصل ہے, اور ہمارے بڑے علماء کی بہت قدر و منزلت کرتے ہیں, کیونکہ یہ دین کا ستون ہے. ان سے ہی دین ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ان سے ہی ہمیں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ یہ چیز جب ان کو پڑھائی جاتی ہے, احادیث مبارکہ سکھائی جاتی ہے, تو جو بات ان تک ان کے استاد کو پہنچی ہے, وہ اس تک کا پورا حوالہ دیتے ہیں. ایک تو حضرت امام بخاری کا حوالہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں, ان کو ان سے پتہ چلا, ان سے پتہ چلا. وہ لوگ جتنے کے جتنے درمیان میں ہیں, ان کی اپنی سوانح عمری کیا تھی, ان کی اپنی صداقت اور امانت کا درجہ کیا تھا, وہ تک بیان کیا گیا. اسی لیے امام بخاری کو صحیح بخاری اور سب سے بہترین کتاب کیوں سمجھا جاتا ہے قرآن کریم کے بعد, کہ ایک بار وہ انہوں نے لاکھوں احادیث اکٹھی کی, اس میں سے چند ہزار حدیثیں جو منتخب کی انہوں نے. یہ نہیں کہ باقی احادیث کوئی غلط تھی, احتیاط کا درجہ اختیار, تقوی کا لباس انہوں نے پہنا. کہ ایک دفعہ ایک شخص نے بتایا کہ فلانا شخص روایت کرتا ہے حدیث کی, بہت سچا آدمی ہے, وہاں گئے, وہ گھوڑے کو چارہ دکھاتے ہوئے جا رہا تھا, وہیں سے لوٹ گئے. لوگوں نے کہا تو بڑا صادق اور امین شخص ہے, انہوں نے کہا ہوگا, لیکن جو شخص گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اس میں احتمال ہے کہ اس نے اگر مجھے جو بات پہنچائی اس میں ذرا آمیزش آ گئی تو میں گنہگار ہو جاؤں. یہ اس درجے کی احتیاط بتائیں کون کرے. اور پھر کن ماؤں کے گھر امام بخاری رحمۃ اللہ جیسے ہستیاں پیدا ہوتی ہیں. ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بخاری کو دودھ نہیں پلایا جب میں باوضو نہیں تھی. تو یہ دیکھیے کہ ان کے نتیجے کیسے نکلتے ہیں، ان کے پیچھے کیسی کیسی طاقتیں کھڑی ہیں. تو یہ جو فن ہے، یہ ایک بہت بڑا فن ہے اسماء الرجال کا. دنیا کی جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جتنے حوالے تشکیل دیے ہوئے ہیں، اس میں کہیں ان کے کردار کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے. یہاں محدثین نے یہ بہت بڑی محنت کر کے بتائی ہے کہ جن راویوں سے ان تک وہ روایت پہنچی، ان کا اعتبار کا درجہ کیا ہے. پھر یہ جو اساتذہ ہمارے پڑھا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے سے لے کے ان تک، بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جو حوالے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تک بتاتے ہیں یہ علماء کرام کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سناتے وقت پانی نوش فرمایا تھا تو وہ پہلے پانی کہتے کہ پی لیں تو پھر یہ حدیث مبارکہ سنو، اور اگر کھجور نوش فرمائی تھی تو وہ پہلے کھجور کھلاتے ہیں استاد بلا کے تو پھر. اس درجے میں نقل کر کے بتائیے، کیونکہ یہ دین سارے کا سارا نقل ہے. اور اس کو اس دور کے کچھ لوگوں نے یہ سمجھنے میں غلطی کھائی، جس میں سید مودودی، جس میں ڈاکٹر اسرار، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک، اور اس قبیل کے اب ایک نئے فتنہ گر پیدا ہو گئے جاوید غامدی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف سرکار دور کے پیغام سے غرض ہے، ہمیں ان کے لباس سے کیا لینا دینا ہے، ان کے چال چلن سے لینا دینا کیا ہے، ان کے تعام سے لینا دینا کیا ہے، ہمیں ان کی ہر چیز سے لینا دینا. آپ کا لعاب دہن کبھی اصحابہ نے گرنے نہیں دیا نیچے، اس کو بھی متبرک سمجھتے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اپنے خادم کے ساتھ، سواری کو روکنے کا حکم دیا اور جا کے اس طرح جھاڑیوں کے پاس بیٹھ گئے جس طرح ان کو پیشاب کی یا قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو کوئی ضرورت تھی قضاء حاجت کے لیے آپ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کوئی قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر اجل مفسرین میں سے، اجل صحابہ میں سے، کبار صحابہ میں سے، معمولی صحابہ میں سے نہیں ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب میں سرکار حضور کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے چلا گئے. اب آپ بتائیں کون سی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ وہ نکل گئے. لیکن انہوں نے اسی طرح ہمیں دین کو پہنچا کے بتایا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، اس کے اندر مصلحتیں تلاش نہیں کی، اس کے اندر کوئی عذر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اس نقل میں اپنی فلاح سمجھی اور اسی لیے پوری دنیا میں چھا گئی. وہ انہوں نے کہتے میں نے تو نقل کرنا پسند کی کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو سرکار سنوں یہاں بیٹھے تھے تو میں بھی بیٹھ جاؤں، اسی میں کوئی برکت ہوگی. تبھی ان کے سینے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فیض جاری کر کے بتایا، اور ان کا علم کا جو پیمانہ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا کے دکھایا. اسی طرح رئیس المفسرین جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ ان کی مبارک 12 یا 13 سال کی جو سرکار دو حضرت نے مثال فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ان کو اپنے قریب رکھتے تھے. اب یہ حسد جو ہے یہ شیطان ڈالتا ہے نا، ہر وقت میں ڈالتا ہے، اور اسی بیماری کے علاج کے لیے ساری محنتیں کی جاتی ہیں. تو جو بڑے کبار صحابہ تھے جن کی عمریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اتنے مطلب نو عمر بچے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آیت مبارکہ جو ہے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور آپ سب بتائیں، آپ نے اتنی عمر گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کیا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اب تمام صحابہ نے اپنی اپنی جگہ اس کی تفسیر بیان کی جو وہ سمجھ سکے تھے، وہ بھی تو سرکار کی صحبت میں رہے تھے اور زیادہ عرصہ رہے تھے. اس سے یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا غرہ نہ کرے کہ میں نے تو 50 سال گروہ میں صحبت میں گزارے. آپ دیکھیں گے بعض لوگ آج آئیں گے، وہ ایک لمحہ گزاریں گے تو وہ چیز ایسی اخذ کر لیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس پہ کسی کا کوئی زور ہے. انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ آپ بتاؤ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں. انہوں نے جو کہا اس پہ سب اشش کر اٹھے. انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار دو رسلم کے لیے پیغام اجل ہے، موقع پیغام، کہ جب اتنی فتوحات ہو جائیں اور غول در غول اس جو لوگ داخل ہونے لگے اسلام کے اندر، تو پھر آپ کس چیز کی تیاری کریں؟ ہمارے پاس آنے کی تیاری. اور پھر تسبیح کرے کثرت سے، توبہ کرے کثرت سے. یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ کوئی صحابی نہیں سمجھ سکا، 12 سال 13 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا، اسی لیے ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. اب بڑے بڑے آپ شیخ الحدیث سے جا کے پوچھ لیں کہ ان کا درجہ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو وہ چیز عطا فرمائے. تو یہ اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے بات کو علمی طور پہ پیش کریں، تاکہ آپ کے دل میں کوئی خلجان نہ ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کیا صحیح بھی ہے. کیونکہ جب تک میں اپنی ملازمت بھی کر رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہی نہ ہو کہ یہ میں ملازمت صحیح کر رہا ہوں، تو مجھے منفع تھوڑا دے گی. اسی طرح جو کام ہم کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ پہلے یقین ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی علمی دلائل موجود ہیں، براہین موجود ہیں، ہم کام غلط نہیں کر رہے. تو پھر کام کرنے کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور وہ کام ہم پہ اثر انداز بھی ہوگا. اور اسی طرح وہ کام جو بتانے والا شخص ہے، وہ خود ایک معیار ہے اس بندے کے لیے، چاہے وہ ذیشان ہوں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے ہمارے یہ دوست ہوں، کہ جب ہم یہ بات بتانے لگیں گے کسی کو تو لوگ فوراً پلٹ کے میری شخصیت کی طرف دیکھیں. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. دیکھیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اسی لیے یہ بات کو سمجھنے میں لوگوں کو خطا کیوں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری ذات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر 10 کمزوریاں ہوتی ہیں. اب یہ پیغام چونکہ بڑا ہے، اب کیا ہماری گناہگار زبان رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو مجھے، آپ دیکھیں گے کہ میں معاملات میں صاف ہوں، آپ دیکھیں گے کہ میں جو بات کرتا ہوں سچ کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں گے کہ میں لوگوں کے ساتھ میل جول میں کیسا ہوں، میرا اخلاق کیسا ہے، میرے اوصاف کیسے ہیں، تو پھر ہی آپ میری بات کو قبول کریں گے. اگر میں لوگوں کا حق مارتا ہوں، جھوٹ بولنا میرا پیشہ ہے، تو پھر آپ میری بات کو سنیں گے. بات تو میری جتنی مرضی اچھی ہوگی، لیکن آپ کے دل پہ اثر انداز کروں. یہی وجہ ہے کہ جب اہل اللہ کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، کسی عام مقرر کی نسبت ان کی بات کیوں زیادہ اثر کرتی ہے؟ کیونکہ اس راستے میں بے زبانی سب سے بڑی چیز ہے. یہ راستہ خاموشی سے قطع کرنے والا راستہ ہے، یہ بیان کا تقریر کا راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قلوب کی دولت ہے جو قلب سے قلب کو ملتی ہے. جس طرح مقناطیس کے پاس آپ لوچون رکھ دیں گے تو لوچون کچھ نہیں بولے گا، مقناطیس کچھ نہیں بولے گا، لیکن مقناطیس کی طرف لوچون کھینچتا ہوا چلا جائے گا. یہ وہ چیز ہے. یہ سرکار دو علیہ وسلم کے پاس جو ایک لہجے کے لیے آیا، اسی کی دولت مل گئی. یہ تمام جو محدثین ہیں ان کا اس پہ اتفاق رائے ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی منفرد بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا ان کی زندگی میں مس ہو جانا یا ان کی زیارت کر لینا سر کی آنکھوں سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیکھ لینا وہ نابینا بھی تھا، اور یہ صرف ایک لمحے یا ایک لحظے کے لیے کیوں نہ ہو، وہ شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، وہ تمام جہانوں سے ممتاز ہو چکا ہے. یہ ایک منصب ہے صاحب. اب ساری دنیا کے ولی اللہ، علماء، عابدین اکٹھے ہو کر جتنی مرضی محنت کر لیں، اس ایک بندے کی کردے پا کو نہیں پا سکتے. یہ ایک ایسا، یہ چیز کیسے ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق جڑ گیا اور ایک نظر سے جڑ گیا. اب یہی چیز جو ہے پھر صحابہ کرام سے تابعین تک آئی، اور یہی چیز تابعین سے دوبارہ تابعین تک آئی. اب یہی چیز جو ہے اہل اللہ میں ہے کہ وہ چیز اس وقت تک ہے جب تک کہ سرکار دو عظم کے قلب اثر سے وہ ربط قائم. اب وہ ربط ہوگا تو پھر وہ فائدہ ہوگا. اب اس کا دوسرا میزان سرکار دو عظم خود حدیث مبارکہ فرمایا کہ لکل شیء سقالۃ سقالۃ قلوب ذکر، کہ ہر چیز کو کوئی دوسری چیز چمکاتی ہے، ہم اسی چیز سے اس کو نہیں چمکا سکتے. اب کپڑے کو دھونا ہے تو اس کو دھونے کے لیے دوسرا کپڑا اس کے اوپر نہیں مار سکتے، اسے کسی محلول میں ڈالیں گے، چاہے وہ خالی پانی میں ہی ڈالیں، اس کو کسی مایا میں ڈالیں گے تو یہ صاف ہو. اسی طرح آپ نے اپنے فرنیچر کو صاف کرنا ہے تو یہ لکڑی میں لکڑی ماریں گے تو صاف نہیں ہوگا، اس پہ کوئی کپڑا ماریں گے تو صاف ہوگا. گاڑی کو صاف کرنا ہے اس کے لیے کوئی اور چیز ہے، آپ نے پیتل کو صاف کرنا ہے اس کے لیے کوئی اور چیز. اللہ حاضر کے آس ہر چیز کو دوسری چیز صاف کر رہی ہے. تو اس دل کو جو دوسری چیز صاف کر رہی ہے وہ ذکر اللہ ہے. اب اس ذکر اللہ کے ساتھ یہ دل صاف ہوتا ہے، اور یہی چیز اللہ رب العزت سورہ رعد میں ارشاد فرما دی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان ذکر الہی ہی میں مزمن ہے. اچھا, اب ذکر الہی جو ہے اس کی مختلف امر کے سیغے ہیں. قرآن شریف پڑھنا بذات خود ذکر ہے, تسبیحات کا کرنا فی نفس ہی ذکر ہے, اور جو ہم وظائف پڑھ رہے ہوں قرآن شریف سے یہ سارے کے سارے ذکر ہیں, ہم جو ایک دوسرے کو نصیحت دعوت و تبلیغ کرتے ہیں یہ ذکر ہے. یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں جو امر کے سیغے آئے ہیں اس سے اخذ کی گئی ہیں, یہ ساری ذکر ہیں. اور جو ہم ذکر کر رہے ہیں ذکر قلبی, یہ بھی ذکر ہے. اب اس کا مرجع اس طرف کیسے آ گیا؟ یہ اس لیے آ گیا جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک جگہ نہیں جگہ جگہ فرما رہے ہیں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, کہ تحقیق کامیاب ہوا شخص جس نے تزکیہ نفس کیا اور ذکر اس میں ذات کیا, پس نماز اس نے پڑھی. یہ نماز کی بھی بنیادی ضرورت کیا ہے اور یہ کیوں ہے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ لمبی حدیث مبارکہ ہے, لیکن اس کا خلاصہ شروع کے الفاظ میں آ گیا, انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى, کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی نیت کی طرف جاتی ہے اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب اس حدیث کی جو تفصیل مفسرین و محدثین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک صحابی, اور صحابی ہے معمولی ہستی تو نہیں ہے, سفر کر رہے ہیں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے. اب یہ خاتون سے شادی کرنا جو ہے یہ بھی ایک نیک فعل ہے, کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ ان نکاح من سنتی من رغب سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا کہ مجھ سے نہیں. اب یہ سنت بھی معمولی نہیں ہے کہ آپ نے نکاح خود فرمایا. اب پھر یہ حدیث مبارکہ انہی کے بارے میں آئی, کیونکہ اللہ رب العزت حکم دے چکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے ہجرت کا مکہ مسجد مدینہ منورہ کے لیے. اب یہ حکم اللہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص ہونا چاہیے. اب اس میں جب آمیزش آ گئی آپ کسی عورت کے لیے ہجرت کر کے آئے, تو وہ اس حدیث مبارکہ میں کیا بتایا گیا کہ یہ ہجرت جو ہے یہ اس عورت کی طرف ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں. اتنا بڑا عمل وہ آپ کا ایک خاتون سے جائز شادی کرنے کی وجہ سے بھی متاثر ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے حکم میں دو ہی پسند ہے, شرکت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کی بریائی صرف اللہ تعالیٰ کی چاہتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا بندہ نام لے اور پھر وہ کسی اور کا ڈر دل کے اندر رکھے, یا پھر کسی اور پہ اس کی نظر ہو کہ مجھے منفرد پہنچا سکتا ہے یا مسرت پہنچا سکتا ہے, پھر ابھی اس کے ایمان میں کمی ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہی اس پہ صبح بھی محنت کی ضرورت ہے, شام بھی محنت کی ضرورت ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائے. سورہ نور میں آپ دیکھیں جو چوتھا رکوع ہے, اللہ رب العزت اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا چیز ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور. اب دیکھیں ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائیں گے اور کتنی اونچی صفات. یہد اللہ لنورہ من یشاء, وہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ ہدایت کے فیصلے اللہ کے پاس خالص ہیں. ہم اور آپ بات پہنچا سکتے ہیں الا ما شاء, جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, لیکن کسی پر اس بات کو نافذ نہیں کر سکتے, کسی کے دل میں اس کو داخل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ رکھے. یدخل من یشاء فی رحمتی, وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کے بارے میں ارشاد فرما رہے, اور یہ جو نور, یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے. یہ کوئی میرے آپ کا مال نہیں ہے کہ میں ہم کسی کو اٹھا کے دے دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے, وہ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا, جسے چاہے گا نہیں عطا فرمائے گا. یہ ہمارے بس کے باہر کی بات ہے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے بیان سے, میری تقریر سے, میرے کہنے سے اس شخص پہ اثر ہوا ہے, ہم ایک ظاہری سبب تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی اپنی ملک ہے. وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. اور پھر اس کے آگے کیا فرما رہے ہیں, یہد اللہ لنوری من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بكل شيء علیم. اور یہ مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. اب یہ کوئی کلام میرا آپ کا نہیں ہے, یہ اس کی تفسیریں جو ہے میں نے آپ نے نہیں لکھی. اب یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے گھروں میں تسبیح بھی ہوتی ہے صبح شام اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے صبح شام بالغدوی والآثار. اس کی یہ جو ترتیب ہمارے بزرگ بتاتے ہیں مشائخ نے اخذ کی ہے, یہ قرآن کریم ہی سے اخذ کی, کہیں اور سے تھوڑی آئی. جتنا آپ غور کریں گے, جتنا تدبر کریں گے, سب چیزیں آپ کو اس قرآن کریم ہی سے مل جائیں گی. اب یہ دو چیزیں جب ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو اس کے ساتھ جو تیسری چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گھر بنایا ہے یا یہ فلیٹ تیار کیا ہے, اس میں بہترین ہم نے وہ کم کمرے بھی لگائے ہیں, بہترین پنکھے بھی لگائے ہیں, بہترین اس میں مزین کیا ہے فٹنگز وغیرہ کو, لیکن یہ جو یہاں کی بجلی کی سپلائی کی کمپنی ہے اس نے ہمیں کنیکشن نہیں دیا. اس نے کنیکشن نہیں دیا تو یہ ساری خوبصورتی کیا ہمیں فائدہ دے گی؟ اس سے ہمارا گھر کیا روشن ہوگا؟ کیا اس میں پنکھے چلیں گے؟ کیا اس میں اے سی چلیں گے؟ کیا اس میں یہ کچھ بھی نہیں چلے گا جب تک اس کا کسی برقی رو سے رابطہ نہیں ہوگا. وہ این ہی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارا تو قرآن شریف میں دیا ہوا ہے, سارا حدیث مبارک میں دیا ہوا ہے, یہ تعلق کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ یہ تعلق وہ پاور ہاؤس ہے, اور یہ پاور ہاؤس معمولی نہیں ہوتا, اور اس کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کے اس بندے کی صحبت اختیار کرنی ہوتی ہے کہ واقعی وہ اللہ والا بھی ہے, کیونکہ یہاں اللہ والے کے بھیس میں بہروپیے زیادہ ہے. اسی وجہ سے ہمیں بھی بڑا وقت اپنی جوانی کا ضائع ہو گیا, کیونکہ ہم تو زیادہ تر اپنے ارد گرد چاہے ہندوستان میں دیکھیں, چاہے پاکستان میں دیکھیں, چاہے عربستان میں دیکھیں, آپ کا خیال ہے کہ عرب میں پیروں کی کمی ہے, یہاں بھی بہت ہے, لیکن سب وہ ڈبا پیر جن کی نظریں آپ کی جیب پر ہیں, جن کا مقصد آپ سے خود دنیا کمانا ہے, تو وہ آپ کو اللہ کے پاس کیا سے لے کے دیں گے؟ تو آپ کو کوئی ایسا بندہ تلاش کرنا ہوگا جس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط ہو, اور آگے وہ رہیے ربط آپ کا قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو, پھر آپ یہ کام کریں گے تب فائدہ ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ یہ تمام علوم جو ہیں یہ اس وقت ہی فائدہ پہنچاتے ہیں جب ان کے اندر وہ نقل پائی جاتی, جب نقل ختم کر دیں گے تو وہ اصل سے آپ بہت دور ہٹتے چلے جائیں گے. بعین ہی یہ اس اصل کے ساتھ ایک ربط ہے روحانی جو آج تک چلا آ رہا ہے. جب وہ ربط رہے گا تو پھر ہمیں فائدہ پہنچے گا, وہ ربط نہیں ہوگا تو پھر ہم ثواب تو کما لیں گے کہ ہم نے ضربات لگائی تھی, ہم نے یہ کام کیا تھا, لیکن ہم وہ اس دولت جاوید کو نہیں پا سکیں گے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. وہ دولت کیا ہے کہ یہ دل اللہ کے لیے دھڑکنا سیکھ جائے, یہ اٹھے تو اللہ کے لیے, بیٹھے تو اللہ کے لیے, سوئے تو اللہ کے لیے, جاگے تو اللہ کے لیے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ وہ ہم خود ہیں. دیکھیں ہمارے بزرگ پوچھتے ہیں کہ بھی یہ بتائیں کہ جو کام آپ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کام کے کرنے سے کیا ہمیں کو فائدہ پہنچے گا؟ ہمیں ہاں یہ فائدہ تو پہنچے گا کہ صدقہ جاریہ جو کام آپ کر رہے ہیں, جس طرح آپ کوئی بھی نیک کام کریں گے آپ کے والدین کو اس کا فائدہ پہنچے گا, حیات ہے چاہے اس دنیا سے پردہ کر چکے, کیونکہ ہم یوں ایک نیکی کا پودا انہوں نے لگایا نا, ہم ان کی اولاد ہیں. تو بہانے ہی جس طرح ہمارے مشائخ ہیں ان کی روحانی اولاد ہیں, تو انہیں اس وجہ سے تو فائدہ پہنچ رہا ہے, لیکن سب سے بڑے بینیفیشری ہم خود ہیں. وہ کیا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان شاء اللہ عزیز ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے, کیونکہ آخری سانس کا اعتبار کیا جائے گا. حدیث مبارکہ میں جہاں یہ آتا ہے تو دوسری حدیث مبارکہ ان نمل امال و بن خاتین, کہ امال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اب جب میرا سانس آخری آئے گا تو میں تربیت کر رہا ہوں اپنے سانس کی کہ اللہ کے نام پہ اندر جائے اور روح پہ واپس آئے, اور اس کی میں ضرب لگاتا ہوں دل پر. تو یہ جو میں صبح و شام کام کر رہا ہوں تو دراصل باقی 24 گھنٹوں کے لیے اس کی میں تربیت کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں جب ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں یا کسی کام کو سیکھتے ہیں تو شروع میں ہمیں کتنی دقتیں ہوتی ہیں. ڈرائیونگ کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم بڑے بڑے ماہر فن ہوتے ہیں, ہمیں ڈرائیونگ نہیں آتی. میں نے خود یو اے ای میں سیکھی ڈرائیونگ, تو جب وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسے کریں ایسے کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے جب یہ انسٹرکٹر نہیں ہوگا تو شاید ہم کام کر ہی نہیں سکیں گے, لیکن پھر رفتہ رفتہ ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں, اور پھر اس درجے میں عادی ہوتے ہیں کہ کب گیئر بدل رہے ہیں, کب بریک لگا رہے ہیں, کب ریس دے رہے ہیں, کب موڑ رہے ہیں دائیں کبھی بائیں, ہمارا دھیان کہیں ہوتا ہے لیکن ہم وہ کام کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہماری عادتیں ثانیہ بن جاتی ہیں. اسی طرح دل جو ہے اس کو جب یہ مشق ہو جاتی ہے یا اللہ کے نام پہ دھڑکنا سیکھ جاتا ہے, تو آپ کسی کام میں ہوں, آپ گاڑی چلا رہے ہوں, آپ پلانٹ چلا رہے ہوں, آپ اپنی اکاؤنٹنگ کر رہے ہوں, آپ تعلیم و تعلم کر رہے ہوں, یہ دل اپنے کام میں لگے رہے گا. اور وہو المقصود, کیونکہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, کہ میری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, یہ اصل مقصود ہے. اور اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی چیز کی کوئی گنتی نہیں ہے, اعمال کی اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہے. اتنی بندے نمازیں پڑھ کے یہ کتنی وزنی چیز لے کے آئے, ایک دفعہ اخلاص سے کہا ہوا بندے کا ایک بار کا کلمہ طیبہ اس کے تمام اعمال کے اوپر بھاری ہو جائے. جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا جو میزان ہے وہ دوسرا اوپر اٹھ رہا ہوگا, جس میں اس کی نیکیاں ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا نیچے ہو رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کاغذ کا ٹکڑا بھیجا جائے گا کیونکہ اس کے میزان میں رکھ دو. تو وہ دیکھے گا کہ اتنے ٹکڑے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, یا تو دفتروں کے دفتر نہیں فائدہ پہنچا رہے نیکیوں کے. اب دفتر تو ہے لیکن ان کا وزن نہیں ہے, لیکن اس پڑھنے کے لیے جو اوپر اٹھ رہا ہوگا نیکیوں کا, اس میں جا کے جب یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ فوراً جھک جائے گا تو حیرت سے پوچھے گا کہ اس میں کیا تھا. یہ اخلاص سے ایک بار کہا ہوا کلمہ طیبہ, اس میں اتنی طاقت ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ کوئی ایک سجدہ ہمارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے, کوئی ہمارا ایک سانس اللہ کے لیے خالص ہو جائے, کوئی ہماری ایک گھڑی اللہ کے لیے خالص ہو جائے, اور وہی قبولیت کی ہوگی. ہم جماعت سے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک بندہ بھی اللہ والا اس میں اگر مکرم ہوا جس کی اللہ تعالیٰ کو نماز پسند آ گئی, تو اس کی وجہ سے سب کا بیڑا پار ہو جائے. اور یہ جو ہم اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ہم نئے دوستوں کو بلاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ان کے اخلاص کے درجے کا علم نہیں کہ وہ اللہ کے علم. یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ذکر کا حلقہ لگتا ہے تو آسمان رحمت سے زمین تک فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے اوپر سکینہ برساتے ہیں, تو ان میں سے کچھ فرشتے جا کے اللہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا ہوا وہ تو اپنی دنیاوی حاجت کے لیے آیا, ان میں سے تو ہے ہی نہیں, ایسے ہی جا رہا تھا تو اس سے گزرتے ہوئے اس نے کہا چلے میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں, یا کسی نے بلایا تو وہ ایسے ہی آ گیا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہے, حدیث قدسی کا مفہوم ہے, لا یشقا علاج علی سے, کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بد وقت نہیں ہو سکتا. تو کیا ہم ان لوگوں میں سے بننے کی کوشش نہ کریں گے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد وقت نہیں ہوتا؟ اب خاص طور پہ ہم لوگ جو پردیس میں آ چکے ہیں, ہم دیس میں ہیں, تو پھر شاید ایمان کے بچنے کی کوئی صورت ہو کہ ہمارے ماحول میں کچھ اچھے لوگ بستے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی کا معتمد با حصہ عرب ممالک میں گزرا ہے. میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے, میں نے سعودی عرب میں ملازمت کی, میں بحرین میں ملازم رہا, میرا کویت میں جانا ہوا, اور میرا زیادہ وقت جو ہے یہ یو اے ای میں گزرا ہے, اور میں 2016 میں ریزائن کر کے واپس کیا ہوں. تو اتنے لمبے عرصے میں میں نے جو سیکھا ہے کہ یہاں ہمیں اس وینر کی پاکستان سے زیادہ ضرورت, کیونکہ یہاں جو شیطانی طاقتیں رقص کر رہی ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہیں. ان سے اب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ برائی آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دے رہی ہے. اب اس سے آپ بچ تب سکتے ہیں جب ایمان کی چنگاری آپ کے دل کے اندر ہوگی, ورنہ برائی آپ کو اٹھا لینے کے لیے تیار رہے. اب پہلے وہ وقت تھا کہ آپ برائی کے پاس چل کے جاتے تھے, وہ ہمارے بچپن میں باتیں, اب وہ ہے جو برائی آپ کی جیب کے اندر ہے, آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے, آپ کی آنکھوں پہ دستک دے رہی ہے. اب یہ بندہ اپنے دل کو اگر اللہ کی طرف نہیں لگائے گا تو اس کی آنکھوں میں حیا نہیں آئے گی, اس کے بول میں احتیاط نہیں آئے گی, اس کے معاملات میں صفائی نہیں آئے گی. یہ ہمیں ہی بچانے کی کوشش ہے. یہ تب ہوگا جب اس پہ ہماری نظر ہوگی, ہمارے معاملات صاف تب ہوں گے جب ہم اللہ سے ڈریں گے, اور اللہ سے ہم تب ڈریں گے جب اللہ کا نام دل کے اندر گھر کرے گا, کیونکہ یہ دل ایسی چیز ہے کہ اس میں دو چیزیں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی. اس کے اندر جب اللہ کا نام آتا ہے تو غیر اللہ کی تمام خیالات وہیں رخصت ہو جاتے ہیں, آئیں گے تو بسیرا نہیں کر پائیں گے, اور اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے. میں تو ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک کوئی بھی غذا آپ کو دی جائے تو آپ اس کو ذائقہ چکھے بغیر تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ غذا اچھی ہے کہ نہیں, خربوزہ ہے, آم ہے, یا ایووکیڈو ہے. اب اس کے مفادات کا تو پتا آپ کو تبھی لگے گا جب اسے چکھیں گے. چکھنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا لذیذ ہے, یہ کتنا کڑوا ہے. اور اس کا معیار بھی جو ہے وہ صرف 6 انچ کی یا 5 انچ کی یا 4 انچ کی, جو جتنی زبان کی ہماری وسعت ہو سکتی ہے وہ ہے. جب زبان سے نیچے حلق سے کوئی چیز اتر جائے گی تو نہ ہماری سانس کی نالی کو پتا ہے, نہ میدے کی نالی کو پتا ہے, اور نہ ہمارے میدے کو ہی پتا ہے اس کا ذائقہ کیا, نہ ہمارے ہاتھوں کو پتا ہے, نہ ہماری آنکھوں کو پتا ہے جس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. اب یہ چیز اس کے مقابلے میں یہ ایسی چیز ہے کہ اس جسم کے ذرے ذرے کو پتا ہے. اور اللہ کا نام ایسی چیز ہے کہ جب بندہ لیتا ہے تو اسے ارد گرد کی ہر چیز تو پہلے ہی اللہ کا نام لے رہی ہے. اللہ رب العزت جس چیز کو بھی تخلیق فرمایا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کی مکلف ہے سوائے انسان اور جن کے. انسان اور جن ایسے ہیں کہ ان کو اختیار دیا ہے, کریں گے تو انعام پائیں گے, نہیں کریں گے تو سزا پائیں گے. اب یہ قرآن شریف میں درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے, آپ پڑھ کے دیکھ لیں, یا تو وہ کامیاب ہے یا وہ ناکام ہے. یہ درمیان کا کوئی راستہ نہیں پایا جاتا. کامیابی نہیں ہوگی تو وہ ناکامی ایسی ہے جس سے کوئی واپسی نہیں, اور اگر کامیابی ہے تو اللہ کے کرم سے ایسی کامیابی ہے کہ اس سے واپسی کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے جنت میں 8 دروازے بنائے ہیں, اور ایک دروازہ ایسا بنایا ہے جو صرف ذاکرین کے لیے خاص کر دیا, ایک دروازہ ایسا بنایا ہے جو روزے داروں کے لیے خاص کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بچانا چاہتے ہیں. یہ رمضان کا تحفہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی کیوں عطا فرمایا کہ ہم اگر سارا سال بھی برائیوں میں لگے رہے تو ابھی رجوع کر دیں. اور یہ ایک تجربہ گاہ ہے رمضان شریف, کہ رمضان شریف میں جب آدمی نیکیوں کی برسات میں نیکیاں کر رہا ہوتا ہے تو ان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس نیکی کو آگے چلانے کے لیے توفیق دے دیتے. رمضان کتنے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کا وجود بنتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو مقید کر دیتے ہیں اور اپنی رحمتوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں. ایک اشرہ رحمت کا ہے, ایک مغفرت کا ہے, اور ایک جہنم سے خلاصی کا ہے. اور یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ آدمی رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے, اور پھر وہ اپنی مغفرت کروا چکا ہو, جہنم سے خلاصی پا چکا ہو, اور پھر اس چیز کو آگے نہ لے کے چلے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی کام میں آپ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو بھی اینڈ رزلٹ دیکھا جاتا ہے, اگر آپ کیمیکل انجینئرنگ کرتے ہیں تو بھی اینڈ رزلٹ دیکھا جاتا ہے, آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں تو بھی اینڈ رزلٹ دیکھا جاتا ہے کہ انجام کیا ہوگا, آخری نتیجہ کیا نکلے گا. بعین ہی ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, وہ ہمارے اینڈ رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں. ایک ممتحن ہے, وہ آپ کا امتحان لیتا ہے, وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ اس نے کامیابی اس میں حاصل کی نہیں کی. میرے شاگرد ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے اتنے شاگرد کامیاب ہو گئے. میں چاہے وہ دینی تعلیم کا استاد ہوں, چاہے میں دنیاوی تعلیم کا استاد ہوں, تو مجھے جب پتہ چلتا ہے یہ خبر ملتی, اسی طرح کہ میں خود طالب علم ہوں تو میں سالوں کا انتظار کرتا ہوں کہ اس کے نتائج اچھے نکلے ہیں, میں کامیاب ہوں گی. بعین ہی ہماری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہمارے آخری سانس پہ ہونا ہے, اور ہمارے آخری سانس تک یہ شیطان ہماری ہاتھ میں, اس یہ ہمارے خون کے اندر دوڑ رہا ہے, یہ ہمارے دل پہ اپنی سونڈ رکھ کے بیٹھا ہے کہ جب اس کو غافل پائے تو اپنا انجیکشن لگا دے اور ہمیں دنیا میں ہی ڈبو دے اور آخرت کی سوچ آنا ہی نہ دے. اور جب یہ ذاکر پاتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا. واحد چیز اللہ کا ذکر ہے کہ جب اس کی ضرب لگتی ہے تو جہاں تک اس کا اثر جاتا ہے وہاں تک شیطان رہ ہی نہیں سکتا. اگر شیطان کسی کو مقابلے میں مل جائے تو اسے آپ کسی طاقت سے, کسی گرز سے, اور کسی پہلوانی میں بھی اگر آپ ماہر ہوں آپ اس کو زیر نہیں کر سکتے, تو اتنا طاقتور ہے. لیکن اللہ کے نام کی ایک ضرب کا متحمل نہیں ہو سکتا. جہاں تک اس ضرب کا اثر جائے گا, جہاں تک اس کا گھیرا ہوگا, وہاں تک شیطان ٹھہرے گا. تو جتنی ہم اپنے دل پہ ضربات لگاتے ہیں اس کے اثرات صرف ہم پہ ہی نہیں, اس پورے ماحول میں مرتب ہوتے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آخری سانس کو کس طرح بچا کے لے جائے شیطان سے. وہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اس زندگی کے اندر اس کو عادی بنائیں, اور اس کو عادی بنانے کے ساتھ پھر ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ ہمارے منہ میں لقمہ حلال جائے اور ہماری زبان سچ کی آتی. ہم اس کو سبوں کا جو خلاصہ بیان کرتے ہیں بزرگ, کہ یہ صدق مقال ہے اور عقل حلال ہے, کہ آدمی بولے تو سچ بولے ورنہ جھوٹ سے گریز کر، خاموش رہ جائے تو بہتر ہے. اسی طرح کھائے تو حلال کھائے، کمائے تو حلال کمائے. اب کھائے کا تو ہم سب کو پتہ ہے جو باہر ہے کہ اس میں یہ نہ ہو، اس میں پورک نہ ہو، اس میں لاڑ نہ ہو، وہ ہم ای کی پوری سیریز کی تحقیق کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. لیکن یہ جو کمائے کا تصور ہے یہ ہمارے اس دور میں بالکل ناپید ہو چکا ہے. اس کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمارے کمائے میں آمیزش ہو جائے، اس میں حلال میں حرام مخلط ہو جائے، تو آپ یہ دیکھیں زہر کا ایک قطرہ آپ ڈال دیں تو جتنی مرضی اعلیٰ اور عرفہ کو شروع ہو اس سارے کو زہریلا کر دیں. تو بعین ہی یہ ایک جو اگر جو قطرہ ہے وہ آ جائے گا تو سارے عمل کو ضائع کر. اس سے ہی بچنے کی ضرورت ہے اور اسی کے لیے ساری محنت ہے، اور یہ دل کو خالص کرنے کے لیے کہ دل جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر لیں اور دوسری چیزوں سے اس کو منقطع کر لیں. جس طرح کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تو کٹ جائے دوسری چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے بھی حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی بات نہ سمجھ آ سکی ہو مجھے سمجھانے کی اللہ رب العزت نے توفیق دے دی تو یہ میری آخرت میں کامیابی کا ایک ہیلا بن جائے گا. اور اگر آپ مجھے بات بتا دیں مجھے نہیں علم ہوگی تو اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں گے تو ہمارا علم میں بھی اضافہ ہوگا اور سب کا فائدہ ہوگا. کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے بزرگ اس بات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہمیں واضح نہ ہو تو ہم اگر پوچھ لیں گے، کیونکہ پوچھنا ہی علم ہے، یہ سیکھنا ہی علم ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. اعتراض جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اعتراض شیطان کی صفات میں سے. سیکھنا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی صفات میں سے. آدم علیہ السلام نے سیکھا، توبہ کے کلمات کو سیکھا، وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی. اور شیطان نے بغاوت کی، طغیان کیا، اعتراض کیا کہ تم اس کو کیوں بنا دیا. اب وہ جو ان صفات پہ چل رہا ہے وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہوتا جا رہا ہے، اور جو آدم علیہ السلام کی صفات پہ چل رہا ہے کہ سب کچھ کر کے بھی نادم ہے کہ اللہ رب العزت تو جو کچھ تو دے رہا ہے وہ تو تیری عطا ہے، اور جو کچھ ہم کر پا رہے ہیں وہ تیری وجہ سے ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. اسی طرح آپ کے پاس آئے ہیں یا پہنچے ہیں، اس میں ہماری اپنی مرضی سے یہ کام کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. نہ انسان کو ارادہ بناتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے اس وقت جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو. آپ یہاں پہ ہیں، صرف اتنی گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت صبح میں اور شام میں باقاعدگی سے نکالنے کی کوشش کریں، اس میں بے قاعدگی نہ کریں. کیونکہ کام کوئی بھی ہو وہ باقاعدہ کریں گے تو فائدہ دے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، احب الاعمال الى اللہ ادممھا وان خلا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پسندیدہ ترین، محبوب ترین اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو تھوڑے ہوں مگر دائمی. میں ایک شخص دو نوافل پڑھ لیتا ہے حجت کے، لیکن ہمیشہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عزیز ہے، ایک پوری رات عبادت میں کھڑا رہے، اگلے دن فجر قضا کر دے گی، اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی ضرورت ہے. تو یہاں کوئی بڑے مطالبات نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ترک کر دیں، آپ اپنی ملازمتوں کو ترک کر دیں، آپ انہی کاموں کے اندر رہیں لیکن اللہ والے بن کے رہیں. آپ ایک تاجر ہوں تو اللہ والے ہوں، اگر آپ ایک انجینئر ہوں تو اللہ والے ہوں، آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہوں تو اللہ والے ہوں، اور جو آپ کو ملے وہ یہ آپ کو دیکھ کے محسوس کرنا شروع کرے کہ اس کے اپنے دل کے اندر ڈر پیدا ہو. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی چیز سیکھی ہے کہ ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے دل اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، یہ ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو اب جب ہم ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہمیں وہ چیز کسی درجے میں اخذ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس بیٹھے تو وہ یہ بندہ سمجھے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، اور جب وہ یہ سمجھے گا تو آپ کی بات میں خود بخود اثر آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ہم یہاں پہ تو اللہ کی باتیں کریں اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں، اللہ کو یاد کریں، اور جب گھر جائیں تو ایک دم ہمارا رویہ جو ہے وہ دوسری طرح ہو جائے، اپنے گھر کے اندر سخت گیری اختیار کریں کہ ہم تو بڑے اللہ والے بن گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کمزور مخلوق ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دسترس دی ہے، اور یہ جو آپ کی رعیت ہے اس کے آپ جو حال دے ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کے ملازم ہوں، چاہے وہ آپ کی اہلیہ ہوں. اور اس سے قطع نظر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان ملکوں میں کوئی خادمائیں نہیں ہم رکھ سکتے، مشینوں کے سہاروں پہ ہی ہم ہماری گھر والیاں چل رہی ہیں, انہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ ہمارا ایک باس 8 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, 9ویں گھنٹے میں ہم شکر مانتے ہیں کہ جان چھوٹی, لیکن اس کا ایک ایسا باس ہے جس کی کوئی شام نہیں. اس صبح بھی آپ کے ملازم ہے, شام بھی آپ کے ملازم ہے, آپ غیر حاضر ہیں تو آپ کے بچوں کے ملازم ہیں. وہ ایک ایسی خدمت گار ہے جس کی خدمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ان ملکوں کے اندر ہماری خدمت کرتی ہیں, ہمارے مہمان آتے ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اس لیے کہ ان کی ہمیں آشیرواد حاصل ہے, وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو ہم نیکی کام کر سکیں گے نا. گھر میں ہی ہمارے اگر گھر والی فساد برپا کر لیں یا ہمارے معاملات کو صحیح نہ کریں تو ہم تو ادھر ہی الجھ کے رہ جائیں گے, کیا نوکری کریں گے اور کیا پھر اللہ کریں گے. تو ہمیں اس درجے میں اپنے گھر والوں کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور جب ہم شکر گزاری بندوں کی کریں گے تو اللہ کے ہم شکر گزار ہو سکیں گے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک قاعدہ قانون, مثال کے طور پر میرے سے حسن سلوک کرتے ہیں اور میں جو ہے وہ اس حسن سلوک کے جواب بد سلوکی کرتا ہوں, تو اس کا مطلب میں تو اب ناشکر گزار آپ کا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کروں. اسی طرح اللہ حاضر قیاس اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ سے حسن سلوک کر کے جنت کمائیں, بچے ہیں تو ان سے حسن سلوک کر کے جنت کمائیں. اور میں نے تو ایک جگہ یہ پڑھا ہے جو میں نے اخذ کیا اس سے یہ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو داد و دہش کا معاملہ کرتے ہیں, جو ان کو عطا کرتے ہیں, وہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ میں بڑا ان پہ احسان کر رہا ہوں. یہ غلط ہے, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے کا رزق ہمیں عطا فرمایا. ہم نے ماں باپ کو پیش کرتے ہیں, بہنوں بھائیوں کو دیتے ہیں, دوست احباب کو دیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں, تب دیتے ہیں جب اللہ نے بخشا ہے اور ان کے نصیب کا ہی تو بخشا ہے. تو جب یہ کرے تو دل میں یہ دھیان نہ کرے کہ میں نے کوئی کسی پہ احسان کیا, یہ میں نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ان کا رزق ان کو پہنچایا. تو اب اس میں پھر ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی امانت دینے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے, چلے جائے کہ وہ الٹا احسان جتانا شروع کر دیں. ہاں دوسری طرف یہ ہے کہ گھر والوں کو اپنے شوہر کا جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. اس لیے بچوں کا ماں باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ معاشرہ اسی سے تشکیل ہوتا ہے اور اسی کی تربیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً کر کے دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں سے سب سے اعلیٰ اخلاق والے, اور دو اگر راستے دیے جاتے ہیں آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں, امت کے لیے بھی اپنے لیے بھی مشکل راستوں کو آپ نے منتخب نہیں کیا. اس لیے ہمیں بھی کسی مشکلات میں نہیں ڈالا جاتا, تھوڑے سے وقت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اجتماعیت کے لیے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم ہفتے میں ایک بار اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہمیں عادت رہے, اپنا سبق جو بھول رہے ہو ایک دوسرے سے ہم سیکھ لیں. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے.